الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اهتدوا زادهم هدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا شوق دیا ہے کہ جو بھی چیز اس کو ملتی ہے وہ اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی چیزیں روز بروز بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں جن مکانوں میں ہم پہلے رہتے تھے آج ہم ان سے بہت بہتر مکانوں میں رہتے ہیں جس قسم کا کھانا ہم پہلے کھاتے تھے آج اس سے بہتر کھانا کھاتے ہیں جیسے کپڑے ہم پہلے پہنتے تھے ان سے بہتر کپڑے پہنتے ہیں جیسی سواریاں ہم استعمال کرتے تھے ان سے بہتر سواریاں آج ہم استعمال کرتے ہیں سڑکیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں روشنی کا انتظام بہتر ہوتا جا رہا ہے جوتے موزے چپل بہتر ہوتے جا رہے ہیں معمولی سی معمولی چیز کی کوالٹی میں برابر امپروومنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ شوق انسان کی فطرت میں انسانوں کے پیدا کرنے والے نے رکھا ہے اور کسی فطری شوق کو اس پیدا کرنے والے نے حرام نہیں کہا ناجائز نہیں کہا لیکن ایک بات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بڑی محبت کے ساتھ انسانوں کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ اللہ کے بندوں باہر کی چیزوں کو تم بہتر بناتے رہو اور اپنے اندر کی سیرت و کردار کو بہتر نہ بناؤ یہ غلطی مت کرنا ذرا سوچیں ہم لوگوں نے اب تک جس طرح زندگی گزاری ہے عام طور پر اکثر لوگوں نے سب کے بارے میں تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا کیا ہم سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے باہر کی چیزوں کو بہتر بنانے میں تو بہت محنت صرف کی لیکن جیسی نماز ہم 10 سال پہلے پڑھتے تھے آج بھی ہم ویسی ہی نماز پڑھتے جیسا اخلاق ہمارے پہلے تھے ویسے ہی اخلاق آج بھی ہمارے اگر ہمیں غصے کی بیماری تھی اور ہم ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتے تھے 10-20 سال پہلے سے تو آج بھی ہم غصے کے مریض ہیں اگر کوئی 10 سال پہلے سے بھی اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر پاتا ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے تو آج بھی نہیں کر پاتا یہ بڑی سنگین غلطی ہے انسان اصل میں باہر کی چیزوں کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ بلند مقام مخلوق نہیں ہے انسان اپنے اندر کی مایا کی وجہ سے سب سے بلند مخلوق قرار پایا اس لیے ایک بات کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم باہر کی چیزوں کو، رہنے کے مکان، پہننے کے کپڑے، سونے کے لیے بستر، سواری کے لیے جو بھی سواریاں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، حلال ذریعے سے، اعتدال کے ساتھ، کوئی حرج نہیں۔ نقصان وہاں ہوتا ہے جب ہم باہر کی چیزوں کو بہتر کرنے میں اس طرح لگتے ہیں کہ اپنے اندر کی کیفیت کو ہم بہتر بنانا بھول جاتے ہیں۔ خیال نہیں رہتا اس بات کا کہ ہم ذرا اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھتے رہیں، اپنے اندر کا بھی جائزہ لیتے رہیں۔ وہ انسان بہت سمجھدار ہیں جو بار بار اپنا خود چیک اپ کرتا رہے، اپنا جائزہ لیتا رہے، سوچتا رہے میری ذات سے میرے گھر والوں کو تکلیف تو نہیں پہنچتی، میرے ماں باپ کو، میری بیویوں کو، میرے بچوں کو، میرے پڑوسیوں کو، میرے بولنے کے انداز سے، میرے مزاج سے، میرے غصے سے، وعدہ خلافی کی میری بگڑی ہوئی عادت سے، کسی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی۔ یہ انسان کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جو انسان اس اعتبار سے اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، بڑی تیزی سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو طلب کہتے ہیں جس کے بارے میں حضرت مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں یہ بات کہ انسان ذرا اپنے بارے میں فکر مند رہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھتا رہے۔ آج کا انسان باہر کی طرف دیکھنے میں اتنا مصروف ہے کہ اس کو اپنے اندر کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہوتا انسان کو اس بات کا کہ میری کتنی ایسی عادتیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوں گی، جو اللہ کے بندوں اور بندیوں کو پسند نہیں ہوں گی۔ حالانکہ یہ عادت انسان کی اگر پڑ جائے نا، تو انسان بہت آسانی کے ساتھ بڑی حد تک اپنی اصلاح خود کر سکتا ہے۔ لقمان حکیم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی اچھی شخصیت کس نے بنایا، اتنا سمجھدار انسان، اتنا دانش مند انسان کس نے بنایا، کس نے آپ کی تربیت کی؟ اور یہ سوال خود اس بات کی دلیل ہے کہ لقمان حکیم پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ پیغمبروں کی تربیت تو اللہ خود کرتا ہے۔ اس لیے کسی پیغمبر سے کبھی نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے اتنا اچھا بنایا۔ لتصنع علی عینی، پیغمبر کی صنعت تو اللہ اپنے ہاتھوں سے کہتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی تراش تراش کرتے ہیں۔ لقمان حکیم نے اس سوال کا بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر وہ انسان جس میں میں نے کوئی کمزوری پائی وہ میرا مسئلہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں لوگوں سے ملتا ہوں، میرا لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، کسی کی کسی عادت سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی کی عادت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، کسی کی عادت ہے کہ وہ وقت کی پابندی نہیں کرتا، کوئی سست ہے، کوئی ناسمجھ ہے، کوئی بے وفا ہے، کوئی خود غرض ہے، کوئی میٹھی چکنی باتیں تو کرتا ہے لیکن وقت پر کام نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ ملتے ہیں مجھ سے اور کسی کی کسی کمزوری سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے بعد فوراً میں اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ میرے اندر تو یہ کمزوری نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جب میں پکڑ لیتا ہوں کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، تو میں پھر ہر ممکن کوشش شروع کرتا ہوں اپنی اصلاح کی اور اس کمزوری سے نجات پانے کی۔ یہاں تک کہ کچھ مدت تک کی توجہ، محنت اور دعا تدبیر کے بعد جب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اب اس کمزوری سے چھٹکارا پا گیا تو میں اللہ سے اپنے اس گمنام محسن کے لیے دعا کرنا شروع کرتا ہوں کہ اللہ جس بندے کی کمزوری کو دیکھ کر میں نے اپنی کمزوری کو دور کرنے کی محنت شروع کی، اللہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ میری اصلاح کا سبب بن گیا، اللہ اس احسان کا بدلہ اس کو اس طرح دیجئے کہ یہ کمزوری اس کی بھی دور کر دیجئے، وہ میرا محسن ہے، نہ میں نے اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے تکلیف محسوس کی ہوتی، نہ میں اپنی کمزوری کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہوا ہوتا۔ اتنی زبردست دولت ہے سچی طلب اپنی اصلاح کی کہ جس کو یہ سچی طلب نصیب ہو جاتی ہے وہ اس سے بھی اپنی اصلاح کرا لیتا ہے جس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، اور جس کے اندر طلب نہیں ہوتی وہ نبیوں کے پاس بیٹھ کر بھی اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا مربی اس آدمی کی اصلاح نہیں کر سکتا جو خود اپنی اصلاح، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف توجہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اکثر، آپ کی کثیر تعداد کے اندر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ایسا لگتا ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر آ گئی ہے، آ رہی ہے، اللہ بہت مبارک فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بے چین نظر آتے ہیں، بے قرار نظر آتے ہیں، اور لگتا ہے کہ آپ کو ایک فکر ہے، یہ بہت مبارک بات ہے۔ اب میں دو ایک باتیں بالکل عملی طور پر کرنا چاہتا ہوں، اس وقت بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، بہت عجیب کی حالت ہے اس وقت میری، اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ دو ایک عملی باتیں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اندر روزانہ ان کی زندگی کی کوالٹی امپروو ہوتی چلی جائے، روزانہ بہتر۔ دیکھو یہ مشکل کام نہیں، یہ قطعاً مشکل کام نہیں۔ میں چند باتیں آپ کو بالکل عملی مشورے کی طور پر کہنا چاہتا ہوں، بہت پریکٹیکل۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کمر کس لیجئے اس بات کی کے لیے، پکا فیصلہ کر لیجئے کہ میں اپنی اندر کی کمزوریوں کو دور کر کے رہوں گا۔ یہ جتنا پختہ آپ کا ارادہ ہوگا نا، جتنا فرم ڈیٹرمنیشن ہوگا، جتنا مضبوط ارادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی ہی مدد کریں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے کی زبردست طاقت دی ہے، جس چیز کا ارادہ انسان کر لیتا ہے، جو چیز ٹھان لیتا ہے، اس کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے۔ اس لیے پہلی بات پکا ارادہ، دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس دنیا میں انسان کو کچھ نہیں ملتا محنت کے بغیر، محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ملا کرتی۔ جب تک انسان اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے محنت پر کمر بستا نہیں ہوتا، واقعی مجاہدہ نہیں کرتا، واقعی وہ اپنے نفس کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کرتا، عام طور پر آدمی زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ کیونکہ ایک بات سمجھ میں لیجیے کہ جب آپ یہ فیصلہ کریں گے، جب کوئی بھی شخص یہ طے کرے گا کہ مجھے واقعی اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا، بالکل نہیں۔ شیطان اور نفس یہ دو دشمن ایسے ہیں کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کہ آپ اس راستے پر چل نہ پائیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالیں گے، ہمت کو پست کریں گے، مشغولیت کوئی ڈال دیں گے، کوئی اور الجھن شروع میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بالکل لازمی طور پر ہے۔ جس انسان نے اللہ کی طرف بڑھنے کا سچا ارادہ کیا، شیطان اور نفس اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن بندہ اگر یہ ٹھان لے، اور بندہ اگر جنگ کا اعلان کر دے، اور یہ طے کر لے کہ میں اب قدم نہیں روکوں گا، میں نے جو ٹائم ٹیبل طے کیا ہے، میں نے جو نظام الاوقات طے کیا ہے، میں نے مجھے جو معمولات بتائے گئے ہیں، مجھے جن اعمال کی ہدایت کی گئی ہے، مجھے جو کچھ کہا گیا ہے کہ میں اتنے بجے سو جاؤں، اتنے بجے اٹھوں، میں کس طرح نماز پڑھوں، کس طرح اللہ کا ذکر کروں، کس طرح تلاوت کروں، کس طرح درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت میں ڈوب کر بھیجوں، کس طرح میں اللہ سے اپنے گناہوں کی روزانہ معافی مانگوں، کس طرح اپنے اوقات کی حفاظت کروں، میں اس پر پورا پورا عمل کروں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ شروع شروع میں انسان کو اپنے اعمال اور معمولات کی پابندی میں نفس و شیطان اس کی طرف سے ایک رکاوٹ پڑتی ہے، ایک مجاہدہ ہوتا ہے بے شک، لیکن الحمدللہ کروڑوں انسانوں کا تجربہ ہے نفس اور شیطان یہ کوئی طاقتور دشمن نہیں ہے، یہ بالکل طاقتور دشمن نہیں ہے۔ مومن کا ارادہ ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے، کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ کچھ دن تک یہ نفس اور شیطان بہت روکتے ہیں، شروع کے مدت میں اگر انسان نے کمر کس لی کہ مجھ کو نہیں چھوڑنا ہے معمول، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے نیند میری پوری ہو چاہے نہ ہو، چاہے کچھ ہو جائے، مجھے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، جو میں نے وقت طے کیا ہے اللہ کی یاد کا، اس موقع پر میں کسی اور کام کو ترجیح نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ اللہ کے ذکر سب سے بڑا ہے، میں اس کے مقابلے میں کسی کام کو بڑا نہیں مان سکتا، مجھے تو اس وقت میں اس معمول کو پورا کرنا ہے۔ جو انسان چند مہینے ایسی پابندی کر لیتا ہے، ہزاروں کا نہیں کروڑوں کا تجربہ ہے، نفس و شیطان اس راستے سے اس کو بہکانا چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ تو یہ اس راستے سے تو قابو میں نہیں آئے گا، پھر اور ترکیبیں اختیار کرتا ہے۔ اب انسان اگر کسی اللہ والے سے جڑا ہوا ہے، کوئی اس کا معلم ہے، کوئی اس کا نگران ہے، اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اب کسی کی مان کر، کسی کی نگرانی میں، کسی سے پوچھ کر اپنے رب کو مناؤں گا، آگے بڑھوں گا، اپنی اصلاح کروں گا، تو وہ پوچھتا ہے کہ اب یہ میرے ساتھ یہ رکاوٹ آ رہی ہے، اب یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ وہ اس کو مشورہ دیتا ہے، اور جب وہ مشورے پر عمل کرتا ہے کہ وہ دوسری اور نئی رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ بڑا پیارا راستہ ہے یہ اللہ کے بندو، آپ لوگ وقتی بیانوں پر اکتفا نہ کریں، یہ غلطی نہ کریں کہ بس کبھی کبھی کوئی بھی اگر آ جائے، کوئی جلسہ ہو، کوئی اجتماع ہو، جا کر سن لیا اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اپنی پرانی زندگی کی طرف واپس لوٹ گئے، یہ غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ اس تک کام نہیں چلتا، یہ تو غذا ہے جو صبح شام دینی ہے، جیسے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، ویسے ہمارے دل کو روح کو غذا کی ضرورت ہے، تو باقاعدہ پابندی کے ساتھ یہ غذا ملنی چاہیے، اور روح کی اور دل کی غذا اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، یہ دل کی غذا ہے، اس سے دل پاک صاف ہوتا ہے، ارادہ مضبوط ہوتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، انسان کا ذوق پاکیزہ ہوتا ہے، اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ تنہا اکیلے اکیلے اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے اپنے پورے گھر کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کیجیے، اس سے کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اپنی فیملی کو ساتھ میں لے کر چلیں، آپ اگر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی یہ ذوق دلائیں، یہ شوق دلائیں، بہت محبت اور پیار سے ان کو بھی اس طرف آمادہ کریں، اور اپنی پوری فیملی کا ایک مزاج بنائیں، بچوں کا ایک مزاج بنائیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے اور سب گھر والوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر معمولات کی اور اعمال کی پابندی کرنا آسان ہوگا۔ جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بالکل اکیلے اکیلے وہ دین میں لگتے ہیں اور دین میں آگے بڑھتے ہیں، گھر والوں سے بالکل کوئی ناطہ نہیں رکھتے، وہ عام طور پر کچھ دن کے بعد تھک جاتے ہیں، گھر والے بالکل دوسرے انداز کے ہوتے ہیں، یہ دوسری سمت میں چل رہا ہے۔ جو لوگ یہ حکمت اور یہ عقل مندی کا کام کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، آج تو یہ عجیب صورتحال ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری نبھانا تقریباً چھوڑ دیا، یہ احساس ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو کس مزاج کا بنانا ہے، ان کے اندر کن چیزوں کا شوق دلانا ہے، ان کو کیسے اللہ رسول کی محبت ان کے معصوم سے دل میں ڈالنا ہے. یہ ساری ذمہ داری لوگوں نے اس پر ڈال دی کہ بھئی ہم بگاڑ دیں گے اور مدرسے والے اور تبلیغ والے اور فلاں والے سدھار دیں. نہیں, یہ تو عجیب سی بات ہے, یہ غیر فطری بات ہے. اصل تو مسئلہ ماں باپ کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے خاص ذہن کا بنائے. جتنے بھی اولیاء اللہ پیدا ہوئے, جتنے اکابر علماء پیدا ہوئے, جتنے صالح لوگ پیدا ہوئے, وہ زیادہ تر وہ ہیں جن کی تربیت اور صلاح و تقویٰ میں ان کے ماں باپ کا حصہ ہے. ہم بڑے بڑے بزرگوں کے نام سنتے ہیں اور اللہ ان کے درجے بلند کرے, سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ محنتیں نہ کی ہوتی تو پتہ نہیں آج ہم کس حال میں ہوتے. لوگ بہت عقیدت سے اور بہت محبت سے نام لیا جاتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. سچی بات یہ ہے کہ جس نے ان کی تاریخ پڑھی ہے وہ تو جب ان کا نام سنتا ہے تو اس کی روح وجد میں آ جاتی ہے. عجیب و غریب شخصیت تھی, عجیب روحانیت, عجیب تاثیر, عجیب اخلاق, عجیب تواضع, عجیب انسان دوستی, جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے. کروڑوں, بلا مبالغہ, کروڑوں لوگوں کو ان کے ذریعے ایمان کی دولت ملی ہے, کروڑوں, ایک انسان کو. ان کا جو طریقہ تھا وہ زیادہ بیان بیان نہیں کرتے تھے. یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے دل کے اندر تاثیر پیدا کر لی تھی تقوی کے ذریعے, کثرت ذکر کے ذریعے. ان کی نگاہوں میں ایک تاثیر تھی, ان کے اخلاق کے اندر ایک کشش تھی. وہ جب سفروں میں نکلتے تھے, گاؤں میں کہیں جا کر پڑاؤ کرتے تھے, وہ باقاعدہ ایک ترتیب تھی. پہلے سے ان کے کچھ لوگ پہنچتے تھے, لوگوں سے معلوم کرتے تھے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بعض وقت کئی کئی سو لوگ سفر میں ہوتے تھے. تو ٹھہرنے کی کون سی جگہ مناسب ہے جہاں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو کسی باغ میں, کسی کھیت میں, کسی میدان میں, وہ کہیں پر بھی پڑاؤ ڈالتے تھے. اور طریقہ ان کا یہ تھا کہ پورے علاقے کے تمام انسانوں کو کھانے کی دعوت کرتے تھے, یہی ان کا طریقہ تھا. اور سینکڑوں پورے گاؤں میں دعوت عام ہوتی تھی. ایک ایک گھر پہ جا کے کہا جاتا تھا, ایک ایک جھوپڑی پہ کہا جاتا تھا کہ بھائی آج حضرت آئے ہیں, آج حضرت خواجہ صاحب آئے ہیں, بابا صاحب آئے ہیں, اور سب گاؤں والوں کو کھانے پہ بلایا. اور اس میں ایک بھی اکثر و بیشتر ایسے علاقے بھی ہوتے تھے جس میں ایک, دو, تین, چار, دس, پندرہ, بیس مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہوتا تھا, باقی لوگ دوسرے ہوتے تھے. سب کو بلاتے تھے, ایک ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے, اور اللہ جانے کیا فیض پہنچتا تھا اس کھانے کے ذریعے. وہ کیا توجہ ڈالتے تھے, کیا دعا کرتے تھے, کیا قلب کے جذبات تھے, کہ کھانا کھاتے کھاتے ایمان لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا تھا. چنانچہ ایک واقعہ ان کے سوانح نگار نے لکھا ہے, پتہ نہیں کیوں مجھے اس وقت وہ یاد آیا, کہ ایک جگہ پر انہوں نے اسی طرح کا انتظام کیا, اور ان کا اصرار ہوتا تھا کہ ایک بھی بندہ بچنے نہ پائے, سب کو بلاؤ. تو انہوں نے دیکھا, ان کی نظر پڑی کہ ادھر کھانا چل رہا ہے اور ادھر دور ایک انسان اپنے سر پر کوئی ایک بوجھ لیے ہوئے جا رہا ہے. تو حضرت نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے اس کو بلاؤ نا, یہ کیوں نہیں یہاں آیا, جاؤ دوڑ کے جاؤ اس کو بلاؤ. تو حضرت کے خادم دوڑ کے گئے اور اس سے کہا کہ حضرت کھانے پہ تم کو بلایا گیا تھا سب لوگوں کو, تم کو خبر نہیں ملی, چلو وہاں کھانا ہو رہا ہے, حضرت بلا رہے. تو وہ بےچارا علاقے کا بھنگی تھا, پتہ نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ کی نہیں, تو وہ گندگی کا ٹوکرا اپنے سر پر رکھ کر لے جا رہا تھا. تو وہ کہنے لگا میں گندا ناپاک انسان, اتنا نیچا, اتنا معمولی آدمی, میں وہاں جاؤں؟ نہیں 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 نہیں, میں گندا ہوں, میں نہیں جا سکتا. تو ان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم ایک منٹ رک جاؤ, ہم تمہارا جواب پہنچا دیں, دیکھیں بابا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, پھر ہم آ کے کہتے ہیں. تم ڈوب جاؤ. وہ دوڑتے ہوئے آیا کہ حضرت وہ کہہ رہا ہے ہم بہت گندے ہیں, اور وہ نجاست کا ٹوکرا سر پہ رکھے ہوئے. فرمایا حضرت نے تم لوگ کیسے لوگ ہو, تم بالٹی میں پانی لے کے جاؤ, اس کے پیر دھلواؤ, اس کی ٹانگیں دھلواؤ, اس کے ہاتھ دھلواؤ اور اس سے اس کو لے کر آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. جب وہ بندہ آیا تو حضرت خواجہ صاحب نے اپنے پاس والی جگہ خالی کرائی اور بلا کر اپنے پاس بٹھایا. اپنے پاس بٹھا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے لقمہ اس کے منہ میں رکھا. ان کے سوانح نگار میر ناصر لکھتے ہیں کہ لقمہ اس شخص کے پیٹ میں بعد میں اترا, ایمان کا نور اس کے سینے میں پہلے اترا. اور وہ رونے لگا. اور بس یہ عجیب ان لوگ تھے, ان کو ایسا کس نے منایا تھا یہ میں سنانا چاہتا ہوں. کس نے ان کی تربیت اس طرح کی کر دی تھی, کس کا تھا یہ فیض. ایک سفر سے وہ واپس گئے, بہت لمبا سفر تھا ان کا, بنگال کے علاقے کے قریب تک پہنچ گئے تھے, بہت لمبا سفر تھا. اس سفر سے واپس آئے, واپس آنے کے بعد سنت کے مطابق پہلے اپنی والد ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے, کیونکہ یہ سنت ہے کہ جب انسان کوئی سفر سے واپس آئے اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس حاضر ہو, سلام کرے, دست بوسی کرے, خیریت پوچھے, مزاج پرسی کرے, کچھ دیر بیٹھے, اس کے بعد ان کی اجازت لے کر اپنے بچوں کے پاس جائے. یہ اسلامی تہذیب ہے. تو حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس سفر سے جب واپس آئے تو اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, سلام کیا, دست بوسی کی, لپٹا لیا انہوں نے, پیار کیا, دعائیں سے نوازا. اس کے بعد غور سے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا ان کی ماں نے, اور پھر یہ کہا کہ معین الدین بہت خوش نظر آ رہے ہیں, اللہ بہت مبارک کرے, چشم بد دور, مجھ کو بھی تو بتاؤ کہ تم اتنا خوش کیوں ہو. تو حضرت بولے, ماں اس سفر میں تو کمال ہو گیا, 7 لاکھ غیر مسلموں نے ایمان قبول کیا, 7 لاکھ ایک سفر میں, اور 70 لاکھ گنہگار مسلمانوں نے گناہوں سے توبہ کی. اما اس سفر میں تو کمال ہو گیا, جدھر جاتا تھا میں لگتا تھا کہ ہدایت کی ہوائیں چلا دی اللہ نے, پورے پورے علاقے کے لوگ نکل آتے تھے. ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو غور سے دیکھا, دیکھو ماں کیا تھی وہ. انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا, یہ تمہارا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے. حضرت حیران رہ گئے, فرمانے لگے, اماں یہ تو مجھ کو یقین ہے کہ آپ جو کہتی ہیں سچ کہتی ہیں, آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, لیکن میں نہ سمجھ ہوں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کمال آپ کا کیسے ہو گیا. سفر میں نے کیا, سردی گرمی میں نے برداشت کی, خطرے میں نے مول لیے, تکلیف میں نے اٹھائی, اور کمال آپ کا ہو گیا. کچھ سمجھائیے کہ میں تو سمجھوں کہ کیسے ہوا آپ کا کمال. تب انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جب میں تجھ کو بچپن میں دودھ پلاتی تھی تو ہر دفعہ دودھ پلاتے وقت وضو کر کے تجھے دودھ پلاتی تھی اور اپنے رب سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کے منہ میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ میرے بیٹے کے سینے میں ولایت کا نور اتارتی. اب بتا بیٹا کس کا کمال ہے. تب حضرت خواجہ محی الدین چشتی جھک گئے ماں کے قدموں پر اور کہا, ماں سچ ہے کہ یہ آپ کا کمال ہے. اب آپ سوچیں, یہ ہے اسلام کا مزاج اپنے بچوں کے معاملے میں. آج نہ باپ اس کی فکر کر رہے ہیں, نہ بچے, نہ عورت مائیں اس کی فکر کر رہی ہیں, اور اکیلے اکیلے دین کے راستے پر جو چلنے کی غلطی کرتے ہیں لوگ اس میں تھک جاتے ہیں, بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک مشورہ میرا یہ بھی ہے, بڑے تجربوں پر مبنی, کہ اپنے پورے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلیں اور گھر والوں کے ساتھ سختی نہ کریں. آپ کو موقع ملتا ہے, آپ بار بار بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, بیان سنتے ہیں, اور اس سے آپ کے دل کو ایک غذا ملتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر والوں کو اتنا کچھ اللہ رسول کی بات سننے کا موقع نہ ملتا, ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن اتنی زیادہ غذا ابھی تک نہ پا سکا. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں ان کے اندر وہ جذبات جو آپ کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر نہ پیدا ہو, اس لیے آپ ان کو ساتھ لے کر. پھر یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ دین جو نام ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کے بھی حق ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے بھی حق ادا کریں. اچھے اولادیں بنیے, اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے اچھے بھائی بنیے, اپنے ماں باپ کی اچھی اولادیں بنیے, اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوئیے, اچھے پڑوسی بنیے, اچھے انسان بنیے. کوشش کیجئے کہ اخلاق بھی اچھے ہوں, معاملات بالکل صاف ہوں, کوئی ناجائز اور مشکوک آمدنی ہرگز ہرگز آپ کے گھر میں نہ آنے پائے. قناعت کا راستہ اختیار کر لیجئے, سادہ زندگی اختیار کر لیجئے, تھوڑا صبر کر لیجئے, لیکن ناجائز آمدنی سے بہت بچائیے اپنے آپ. یہ غلطی بھی نہ کیجئے کہ آپ ذکر کی طرف تو لگ گئے لیکن معاملات کے سلسلے کی طرف آپ کی توجہ ابھی نہیں ہوئی. آپ اللہ والوں کے بیان سننے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے, یہ سب آپ کرنے لگے لیکن آپ کی توجہ ادھر نہیں ہو رہی کہ آپ کی بچیاں بے پردگی تو نہیں کر رہی, آپ کی بچیاں بے حیائی اور بے حجابی کی تہذیب تو نہیں قبول کیے ہوئے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن کے اندر گھر کا ماحول نہ بدل پائے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس بات کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ان پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ ہی نہ ہو, دھیان ہی نہ ہو ان باتوں کی طرف آپ کا, نہ معاملات کے اعتبار سے, نہ معاشرت کے اعتبار سے, نہ آمدنیوں کے حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے. اللہ کے نیک بندوں کے پاس, علماء کے پاس آپ کا جاتا رہنا, مسلسل آپ کا تعلق رکھنا اپنے علاقے کے اچھے بندوں سے, اللہ کے نیک بندوں سے, یہ آپ کو انشاءاللہ بہت آگے بڑھائے گا. اس وقت ہم لوگ ایک مدرسے کے ماحول میں بیٹھے ہیں, اللہ تعالی ان مدارس کو آباد رکھے اور ہمیں ان مدارس کی قدر کی توفیق عطا کرے. بہت بڑا کام اللہ نے اس قسم پرسی کے دور میں ہندوستان کے یا اس پورے خطے کے بلکہ پورے عالم کے بے سہارا مسلمانوں سے لیا ہے, بہت بڑا کام لیا ہے اللہ نے. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جس قسم کے حالات آ گئے تھے, جس قسم کے حالات لائے گئے تھے, اس قسم کے حالات میں اس بات کا خطرہ تھا کہ ہماری نسلیں کلمے سے, نماز سے بالکل نابلد ہو جائیں, کوئی کچھ بتانے والا ہی نہیں رہے گا, کوئی کچھ کلمہ نماز تک لوگ بھول جائیں گے جیسا کہ بعض ملکوں میں ہو چکا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کی حفاظت کا ایک وعدہ ہے, ایک ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم اس دین کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, اپنے پیارے محبوب کی محنتوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے. یہ دین مٹ نہیں سکے گا, یہ تو ہوگا کہ ادھر طاقتور ہوگا, ادھر کچھ کمزور ہوگا, پھر ادھر طاقتور ہوگا, پھر ادھر کمزور ہوگا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین سے یہ دین مٹا دیا جائے. ساری دنیا کی قومیں ہزار کوشش کر لیں مگر یہ بالکل نہیں ہو سکتا, قطعا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا, ایک عجیب غیبی نظام کے تحت ہر جگہ لوگوں کے اندر خود یہ جذبہ جاگا کہ بھائی ہم کو اپنی جان اور مال خرچ کر کے اپنے بچوں کو ایمان پر قائم رکھنا ہے, اپنی نسلوں کو قرآن پر قائم رکھنا ہے, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے, اپنے بچوں کو عالم دین بنانا ہے. اگر یہ مدارس سے مکاتب نہ ہوتے تو کیا منظر ہوتا کہنا مشکل ہے. علامہ اقبال جو اس زمانے میں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آئے تھے, جب یورپ کی یونیورسٹیوں میں جانے کا رواج ہمارے اس علاقے کے لوگوں کا بہت کم تھا، بہت کم تھا. ایک بار ان کی مجلس میں ایک صاحب نے مدرسوں اور مکتبوں پر کچھ تنقید شروع کی تو علامہ اقبال نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا کہ جب تک میں خود اسپین نہیں گیا تھا تب تک میں بھی مدرسوں اور مکتبوں کی عظمت کے بارے میں اتنا واقف نہیں تھا. کچھ مت کہو ان مدارس و مکاتب کو، اگر یہ چھپروں میں چلنے والے مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو یہ پورا بر صغیر بھی اسپین بن چکا ہوتا. آج وہ ملک جہاں بڑے بڑے علماء اور فقہا کسی زمانے میں پیدا ہوئے، جس کو اسپین کہا جا رہا ہے آج، جس کا نام پہلے اندلس تھا، وہ ملک ترس گیا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، ترس گیا ہے اذان اور نماز کے لیے، صفایا ہو گیا. اللہ کی پناہ، کیا حالت ہو گئی وہاں. فرمایا علامہ اقبال نے کہ اگر یہ مدارس و مکاتب اس بر صغیر کے علاقے میں نہ ہوتے تو یہاں بھی وہی ہوتا جو وہاں ہو چکا تھا. یہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ملتا، نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا، نکاح پڑھانے والا نہ ملتا، مسئلہ بتانے والا نہ ملتا، اور نماز کے لیے تم لوگ ترس جاتے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان مدارس و مکاتب کو قبول فرمائے، آباد فرمائے، ترقیاں نصیب فرمائے، حفاظت فرمائے، اور ہم کو اور آپ کو ان کی قدر نصیب فرمائے. ان کی قدر کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان کو محبت سے دیکھیے. یہ بھی ایک عمل ہے. ہمارے بچپن میں، میں جس وقت بالکل چھوٹا بچہ اپنے یہاں ندوۃ العلماء میں پڑھتا تھا مدرسے میں، تو میں جب روزانہ صبح اپنے گھر سے مدرسے جاتا تھا، تقریباً ایک ڈیڑھ دو میل ڈھائی میل کا راستہ تھا، تو جب میں پہنچتا تھا مدرسے کے صدر گیٹ کے سامنے، تو اچانک نظر پڑتی تھی ایک معذور انسان پر، جو بالکل معذور تھا، دونوں ٹانگیں اس کی کٹی ہوئی تھی، اور وہ ایک لکڑی کی ایک چھوٹی سی پٹری بنا لی جس میں دو پہیے لگا لیے، اور وہ اسے گھسرتا ہوا اپنے گھر سے جو کئی میل دور تھا، وہ روزانہ صبح کو مدرسے کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا. جب ایک دو دن نظر پڑی تو خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی سائل ہے. تو میں نے اگلے دن گھر سے نکلتے وقت اپنی والدہ سے کہا کہ مدرسے کے دروازے پر کوئی شخص نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ سائل ہے، مانگتا کچھ نہیں، کہتا کچھ نہیں، لیکن وہ معذور انسان ہے، بیٹھا رہتا ہے، تو کچھ مجھے دے دیجئے ایک آدھ روپیہ تاکہ میں اس کو جا کر چپکے سے دے دوں. انہوں نے خوشی خوشی دیا. میں وہاں پہنچا اور میں نے ان کو خدمت میں پیش کرنا چاہا، تو اس شخص نے یہ اس سے کہا کہ نہیں نہیں، میں اس لیے نہیں آتا، میں بالکل پیسے لینے کے لیے نہیں آتا، بیٹا تم خوش رہو، میں کماتا ہوں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایسے ہی آتا ہوں. میں نے پوچھا پھر آپ کیوں آتے ہیں؟ تو اس نے کچھ مجھے جواب نہیں دیا. جب وہ ایک دو دن لگاتار میں نے اس کو دیکھا، تو میں نے اپنے مدرسے کے جو صدر مدرس صاحب تھے ان سے میں نے کہا کہ ایک شخص ایسا مدرسے کے دروازے پر روز نظر آتا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا تم نے بتا دیا بیٹا، میں کل صبح دیکھوں گا. تو وہ کل صبح کو ہم لوگوں سے بھی پہلے وہاں باہر نکلے، تو وہ ملا، ملاقات ہو گئی اس سے. اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ بتائیں ہم کیا خدمت کریں. کہ نہیں، ہمیں، میرے پیر تو نہیں ہے لیکن میرے ہاتھ سالم ہیں، میں روزانہ لفافے بناتا ہوں کاغذ کے، اور مجھے 5 روپے مل جاتے ہیں، اور میرا بچوں کا کام چل جاتا ہے، میں کوئی سائل نہیں ہوں، اس لیے نہیں آتا، بس ایسے ہی آپ. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے بتاؤ کہ آپ یہاں روزانہ کیوں آتے ہیں، میں اس طرح نہیں جانے دوں گا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو ان کے احترام میں اس نے کہا کہ بھائی میں ایک جاہل آدمی ہوں، اور کچھ دن پہلے سے مجھے، میں نے نماز سیکھی ہے، نماز پڑھنی شروع کی ہے، اب میں اور تو کچھ کر نہیں سکتا، غریب آدمی ہوں، نہ مدرسے میں چندہ دے سکتا ہوں، نہ کوئی خدمت کر سکتا ہوں، معذور آدمی ہوں، میں روزانہ اپنے گھر سے گھسٹتا گھسٹتا آ جاتا ہوں، صرف مدرسے کو محبت سے دیکھتا ہوں، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو محبت سے دیکھتا ہوں، پڑھانے والے استادوں کو محبت سے دیکھتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ آپ کے کتنے اچھے بندے ہیں، یہ آپ کے کتنے اچھے بندے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ حدیث پڑھا رہے ہیں، اللہ یہ کتنے پیارے ہیں، اللہ ان کو ان کی مغفرت کر دیجئے گا، ان کو اللہ اپنا قرب دے دیجئے گا، اللہ ان کی مدد کر دیجئے، اللہ میں ٹوٹی پھوٹی دعائیں کرتا ہوں اور چپ چاپ خوش خوش چلا جاتا ہوں، میرا روزانہ کا ایک معمول ہے، اس سے مجھے ایمان میرا بڑھتا ہے۔ ہمارے صدر مدرس صاحب اتنا متاثر ہوئے، ان کا نہیں، اب آپ کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے، ان کو لے گئے بڑے اعزاز کے ساتھ، اپنے دفتر میں بٹھایا، ہم سب بچوں کو لائن لگوا کر ان سے مصافحہ کروایا اور ان سے دعا کرائی، اور بڑے عجیب انداز سے اس کے بعد وہ حضرت مولانا صاحب، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں، دونوں کی خدمت میں حاضر ہوئے صدر مدرس صاحب، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آج صبح ایک عجیب شخص دیکھا، اب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم لوگوں کو روزی دے رہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم لوگوں کو کچھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے رہے ہیں، یہ ایسے کسی گمنام کمزور ٹوٹے پھوٹے بندے کی محبت اور دعا کی برکت سے دے رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کون کون ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک راستہ ہے کہ ہم محبت سے دیکھیں، رشک سے دیکھیں، حسرت سے دیکھیں، محبت کی سوغات پیش کریں، نذرانہ پیش کریں، دعائیں مانگیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کریں۔ کتنی قدر کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کمزور سے کمزور انسان کی۔ مسجد نبوی میں ایک بڑھیا تھی بیچاری، غریب بڑھیا، جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہم لوگوں نے تجدید و تکفین کر کے نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا، آپ بہت تھکے ہوئے آرام کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو اطلاع نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کاش تم نے مجھ کو خبر کی ہوتی، اب مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے، میرے ساتھ چلو۔ اللہ اکبر، اس گمنام ان پڑھ غریب بڑھیا کی قبر پر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پہنچے، اور پہنچ کر وہاں آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس سے امت کو ایک مسئلہ معلوم ہوا اس بڑھیا کے طفیل، کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا ولی و سرپرست نماز جنازہ میں نہ شریک ہو سکے، تو وہ ایک دن یا تین دن کے اندر اندر اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پورے امت کے ولی تھے، اس لیے آپ نے وہاں جا کر نماز جنازہ پڑھی۔ یہ تو ہوئی مسئلے کی بات، میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ کتنی سیکھنے کی بات ہے کہ گمنام غریب ان پڑھ بڑھیا، اس کی کتنی عزت کی، کتنی عزت دی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی اہمیت دی کہ آپ نے صحابہ سے شکوہ کیا، تم کو مجھے بتانا چاہیے تھا، کاش کہ تم نے مجھے بتا دیا ہوتا، اور اب بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ یہ اسلامی آداب کے کچھ تذکرے کر رہا ہوں جو عام طور پر ہمارے بیانوں میں نہیں آتی، ہم لوگ ان کی طرف، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر پاتے، بڑے بڑے مضامین بیان کر لیتے ہیں، ایسی چیزیں جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ اللہ کے بندوں، ہر ایک کو عزت کی نظر سے دیکھو، کسی کی تحقیر دل میں نہ آئے، کسی کو معمولی مت سمجھو، خصوصاً وہ جو ٹوٹے دل کا انسان ہو، غریب ہو، بکریاں چرا رہا ہے، مزدور ہے، بالکل ان پڑھ ہے، کسی اس کی کوئی سماج میں عزت اور حیثیت نہیں ہے، اس کو تو خاص احترام سے دیکھو، اس کو تو خاص محبت اور قدر سے دیکھو۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، اس سے اپنی اصلاح ہوتی ہے، اپنا تکبر کا علاج ہوتا ہے، ہمارے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر انسانیت کا احترام آتا ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بات سکھائی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. خصوصاً وہ اللہ کے بندے میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جو انسان صرف انسان ہے, انسان ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, وہ نہ وہ حاجی صاحب ہے, نہ وہ حافظ صاحب ہے, نہ وہ مولانا صاحب ہے, نہ وہ حضرت ہے, نہ وہ ایم ایل اے ہے, نہ وہ ڈاکٹر ہے, نہ وہ جج ہے, نہ وہ لیڈر ہے, کچھ نہیں ہے, ایک انسان ہے بیچارا. اس انسان کی جو عزت کرے گا, اس انسان کی جو تکریم کرے گا, اس انسان کا جو احترام کرے گا, اس انسان سے جو محبت سے پیش آئے گا, یہ گویا واقعی انسان کی عزت کر رہا ہے, یہ انسانیت کی عزت کر رہا ہے. جس کے پاس الگ سے کچھ اور کمال نہیں ہے, یہ اس کی بھی عزت کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور ہم نے آدم کے بیٹوں کو, آدم کی اولاد کو مکرم اور معزز بنایا ہے, قابل عزت بنایا ہے, قابل تکریم بنایا ہے, ہم نے ان کو بہت معزز بنایا ہے. یہ تعلیمیں دی جاتی ہیں ہمارے مدارس کے اندر, یہ تعلیمیں دی جاتی ہیں بچوں کو, یہ تربیت دی جاتی ہے. باوجود اتنی کمزوریوں کے آج بھی ہمارے مدارس میں پڑھنے والے بچے جس طرح اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں, جس طرح ان کے اندر سعادت مندی ہوتی ہے, جس طرح وہ پلکیں بچھاتے ہیں, خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں, اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا دوسرے معاشروں کے بچوں میں. کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ ہر پودا ایک خاص آب و ہوا چاہتا ہے, ایک خاص ٹیمپریچر چاہتا ہے. ہر زمین میں, ہر موسم میں, ہر ماحول میں ہر پودا نہیں ہو سکتا. بالکل یوں سمجھیے, اسلام کا جو مزاج ہے, اسلام جس مزاج کو چاہتا ہے, وہ مزاج بھی ایک خاص قسم کا ماحول چاہتا ہے, ایک خاص قسم کا ٹیمپریچر اور درجہ حرارت چاہتا ہے, ورنہ وہ پودا مرجھا جاتا ہے, اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں. ہمارے مدارس آبادیوں سے دور جو بنائے جاتے ہیں, اس میں ایک حکمت ہے کہ عام ماحول جو آج دنیا کا ہے, اس میں وہ فضا, وہ ٹیمپریچر, وہ درجہ حرارت, وہ موسم نہیں ہے جس میں کہ اسلامی مزاج پروان چڑھے. ایک دم الٹا ماحول ہے باہر اکثر و بیشتر. اس لیے کہ ریٹریٹ میں جاتے ہیں ہم پیچھے ہٹتے ہیں, معاشرے کے عام دوڑ بھاگ کی زندگی سے ذرا ہٹ کٹ کر ہم الگ تھلگ ایک اپنی بستی بساتے ہیں, الگ تھلگ اپنا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں, الگ تھلگ ہم وہاں پر ایک فضا ایسی ممکن حد تک فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذانوں کی آوازیں گونجیں, قرآن مجید کے حفظ کے نغمے گونجیں, ترانے گونجیں, بچہ اس ماحول میں پلے پڑھے, وہ بازار, وہ بے حیائی, وہ بے حجابی, اس سے الگ تھلگ ایک صاف ستھرے ماحول میں بچہ رہے, تاکہ وہ پودے کو جب تک کہ وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ آندھیوں کو بھی جھیل لے, سردی گرمی کو بھی برداشت کر لے, برف باری کو بھی برداشت کر لے. یہ تو تب ہوگا جب وہ مضبوط تناور درخت بن جائے, لیکن اس سے پہلے تو ذرا سی آندھی چلی اور پودا گیا, ذرا سا کیڑا لگا اور پودا برباد. یہ جو حکمت عملی ہے, اس حکمت عملی کو سجھایا اللہ تعالی نے ہماری امت کے سمجھدار لوگوں کو, اور انہوں نے یہ بنا ڈالی کہ بھئی آبادیوں سے تھوڑا دور ہٹ کر مدارس بنائے جائیں, اقامتی مدارس بنائے جائیں, جہاں بچوں کو 24 گھنٹے رکھا جائے اور وہاں ایک ڈسپلن ان کو سکھایا جائے. ایک 24 گھنٹے کی ایک زندگی جو سنت سے قریب تر ہے, جو شریعت سے قریب تر ہے, جو موجودہ زمانے کے بڑے نامناسب اطوار اور عادات سے ممکن حد تک محفوظ ہے, وہاں ان بچوں کو رکھا جائے. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, اس علاقے کے اندر بھی ایک رواج بڑھ رہا ہے, لوگوں کے اندر ایک شوق بڑھ رہا ہے, مدارس بھی قائم ہو رہے ہیں, اسکول بھی قائم ہو رہے ہیں, اور ایسے اسکول بھی قائم ہو رہے ہیں جہاں ہمارے بچوں کو اعلیٰ قسم کی ماڈرن تعلیم بھی دی جائے اور دینی تعلیم و تربیت بھی ہو، ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں. ان دونوں قسموں کے اداروں کی ہم کو سخت ضرورت ہے. بلا شبہ ہم کو خالص مدارس کی بھی ضرورت ہے، بلا شبہ ہم کو ایسے اسکولوں کی بھی ضرورت ہے، اور بلا شبہ ہم کو ایسے اداروں کی بھی ضرورت ہے جہاں دونوں قسم کی تعلیمیں یکجا ہوں. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے اداروں کو قبول خاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت مددیں فرمائے، نظر بد سے بچائے، اللہ اپنی بھی نظر نہ لگے، کسی اور کی بھی نظر نہ لگے، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے اور وہ نسلیں یہاں سے تیار ہوں جن کی اس وقت امت کو اور انسانیت کو ضرورت ہے. امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے، بہت امید ہے کہ یہ ادارہ خاص طور پر اور ہمارے سارے ادارے قبول خاص فرمائیں گے، ان کا فیض پہنچے گا، کیونکہ الحمدللہ یہ وہ ادارے ہیں جن کا نسب بالکل درست ہے، جن کا واقعی جو تعلق ہے وہ ان شخصیات سے ہے، ان بزرگوں سے ہے کہ جن کے بارے میں جو واقف ہے، جتنا زیادہ وہ اتنے اعتماد سے کہہ سکتا ہے کہ وہ واقعی انبیاء علیہ السلام کے وارثین تھے، وہ واقعی علم والے لوگ تھے، حلم والے لوگ تھے، صفات والے لوگ تھے، اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، بڑے مخلص اور سنجیدہ تھے، اور ان کی زبردست کوششوں کے نتیجے میں الحمدللہ اس پورے خطے میں جو حرمین شریفین سے بہت قریب واقع نہیں ہے، جس کی اپنی زبان بھی عربی زبان نہیں ہے، وہاں بھی الحمدللہ اس بہار آئی ہوئی ہے دینی علوم کی. ایسے ایسے علماء اس خطے میں پیدا ہوئے اس بر صغیر میں کہ پورا عالم اسلام ان کے سامنے سر جھکاتا ہے، ان کے علم و فضل کا اعتراف کرتا ہے. یہ فیض انہی مدارس کا ہے، انہی مدارس کا ہے. یہ مدارس شروع شروع میں بڑے خستہ حالت میں چلتے تھے، بہت خستہ حالت میں چلتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے جو شخصیات پیدا کی ہیں وہ شخصیات بہت عظیم شخصیات ہیں. الحمدللہ اس عاجز کو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بہت حفاظت فرمائے، سارے ادارے ہمارے مثبت ترقی کرتے چلے جائیں، آپس میں تعاون کی فضا عام ہوتی چلی جائے، خلوص محبت کے ساتھ اللہ کے بندے ان مدارس کا تعاون اپنی سعادت سمجھ کر کرتے چلے جائیں. بس میں اس وقت اتنی ہی بات عرض کر سکتا ہوں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں. مجھ سے کچھ اللہ کے بندوں نے کل پرسوں سے بار بار کہا، میسیجز آئے، لوگوں کے ذریعے مجھے پیغام ملے کہ بہت سے لوگ مختلف مدارس میں اس امید پر پہنچے کہ شاید وہاں یا عاجز توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھائے گا، بیعت ہوں گے لوگ، لیکن میں تو پر گریز کرتا رہا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہاں سے بہت سے لوگوں کے فون میرے پاس پہنچتے ہیں اور میں ان سے اصرار کر کے کہتا ہوں کہ بھائی میں تو دور پڑا ہوا ہوں، اور یہ آپ کے سامنے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور رب کے درمیان کا مسئلہ ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں ذمہ داری کے ادا کرنے کا اہل نہیں ہوں، لیکن ایک بوجھ میرے اوپر ہے، ایک ذمہ داری ہے، مجبور ہوں. میں اکثر لوگوں کو رائے دیتا ہوں کہ آپ جو مقامی آپ کے ہاں اہل دل موجود ہیں، صاحب نسبت علماء موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ قائم کریں. کل سے اب تک میری جو چار پانچ لوگوں سے بات ہوئی، ان سے فون پر جو میری بات ہو سکی، ان سے بھی میں نے یہی کہا، لیکن وہ نہیں مانے، اصرار کرتے رہے. اور آج ان میں سے ایک نے تو ایسی بات کہہ دی کہ میں ذرا ڈر گیا کہ کہیں میں اللہ کے یہاں پکڑا نہ جاؤں. تو اس لیے میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ وہاں شریک ہو جائیے، اور اس وقت اگر آپ کی وہی نیت برقرار رہے تو میں اجتماعی طور پر توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھا دوں گا. جو اللہ کے بندے توبہ کرنا چاہیں اور اس عاجز کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں، وہ توبہ اور بیعت کی نیت سے ان کلمات کو دہرا لیں. جو حضرات دوسرے اور مشائخ سے بیعت ہیں، وہ بیعت کی نیت نہ کریں ان کلمات کو دہراتے وقت، وہ صرف توبہ کی نیت سے ان کلمات کو، تو سب لوگ دہرا سکتے ہیں. لیکن جو حضرات اس عاجز کے ذریعے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں اور اس سلسلے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ صرف توبہ اور بیعت کی نیت سے ان کلمات کو دہرائیں. اور اس سے پہلے یہ بھی یاد دلا دوں کہ اصل میں بیعت سے جو مقصود ہے وہ ہے توبہ کرنا. اللہ بہت مہربان ہے کہ سچے دل سے کوئی بندہ اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دیں. زندگی کو بدلنے کا ارادہ اور پچھلی زندگی سے معافی مانگنے کا جو ایک تڑپتا ہوا جذبہ ہے اسی کو توبہ کہتے ہیں. اور وہ اگر کسی کو گواہ بنا کر ہو اور آئندہ یہ بھی ارادہ ہو کہ اس سے پوچھ پوچھ کر ہم کو یہ سفر طے کرنا ہے تو اسی توبہ کو بیعت بھی کہتے ہیں. آپ اپنے اب تک کی زندگی بھر کی تمام کوتاہیوں کو یاد کر کے شرمندگی کی کیفیت کے ساتھ اور بیعت کے ارادے سے توبہ کے ارادے سے ان کلمات کو دہرائیں جو یہ عاجز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ توبہ اور بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھنے کی مجھ کو اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور اس عہد پر قائم رہنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. کچھ معمولات ہیں عزیزو, بس آپ ان معمولات پر اگر جم جائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے. یہی مقصد ہے بیعت ہونے کا. کوئی خواب دیکھنا, کوئی پرواز کرنا, یہ بیعت کا مقصد نہیں ہوا کرتا. حکیم الامت حضرت اقدس خان جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا مقصد ہے بیعت ہونے کا, تصوف و سلوک کا, تو آپ نے جواب دیا کہ بدن کے روئیں روئیں سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے, بس یہ مقصد ہے. معمولات کیا ہیں غور سے سن لیجئے. روزانہ صبح اور شام دونوں وقت آپ بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیں, چاہے فجر سے پہلے کا وقت چن لیں چاہے فجر سے بعد کا وقت چنیں, تنہائی میں بیٹھ جائیں, اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کے ارادے سے بیٹھیں, اللہ سے دعا مانگیں پہلے اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجئے. اس کے بعد یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا, زبان بالکل خاموش رہے, بس دل یہ تصور کرنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور میں سن رہا ہوں, بس یہ دھیان جمانا ہے. آپ خود دیکھیں گے جب آپ پورے دماغ کی توجہ اپنے دل کی طرف لگا کر یہ سننے کی کوشش کریں گے کہ جیسے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ, تو انشاءاللہ آپ کو اپنے دل کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہوگی. اور جس دن آپ کو اپنے دل کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہوگی اس دن آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی اور لذت موجود نہیں. بہت بہت عجیب دولت ہے اللہ کی. بہت بعد میں آدمی کو افسوس ہوتا ہے کہ ہائے میں نے اتنی دیر کیوں کر دی، کیوں میں نے اس لذت سے اپنے آپ کو اتنے سال تک محروم رکھا. یہ معمول ہے روزانہ صبح آدھا گھنٹہ، روزانہ شام. کوشش کریں کہ وقت کی پوری پابندی ہو. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ شروع شروع میں بہت سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ مراقبہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو یا تو نیند آنے لگتی ہے یا ان کے ذہن ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. اس سے بالکل پریشان نہ ہو. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ خیالات دل میں آتے نہیں ہیں، یہ خیالات دل سے جاتے ہیں. مثال دیتے ہیں کہ جیسے کسی کے کمرے میں بلی نے گندگی کر دی ہو، آپ جیسے ہی دروازہ کھولیں گے تو آپ کو اس کے اندر سے پہلے بدبو آئے گی. تو آپ اگر ایک دم سے دروازہ بند کر کے پھر بھاگ جائیں تو بدبو تو کبھی نہیں نکلے گی. آپ کو بدبو برداشت کرنی پڑے گی، اندر جانا پڑے گا، صفائی کرنی پڑے گی، دھلائی کرنی پڑے گی، تب جا کر کہیں جب دروازہ کھڑکی کھلا رہے گا کچھ دیر تک تب یہ بدبو نکلے گی. اسی طرح چونکہ ہم نے مدتوں سے اپنے دلوں کو غفلت کا نشانہ بنا کر ایسا بنا دیا کہ شیطان نے اس میں گندگیاں کر دی، تو اب جیسے ہی مراقبے کے ذریعے ہم دل کی کھڑکی کو کھولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلے تو دل کے اندر سے اس گندگی کی بدبو آئیں گی، مختلف خیالات آئیں گے الٹے سیدھے. تو ان سے گھبرائیں بالکل نہیں، بلکہ بیٹھے رہیں. جیسے ہی پھر سے یاد آئے کہ ارے میں کیا کرنے بیٹھا تھا، یہ میں کیا سوچنے لگا، پھر سے اسی یاد میں ڈوب جائیں، پھر ذہن بھٹکے، پھر دوبارہ یاد آئے، پھر اسی یاد میں ڈوب جائیں. شروع شروع میں یہ ایک مقابلہ رہتا ہے، اور کچھ مدت کے بعد جا کر یہ ایسی عادت پڑتی ہے کہ ادھر ادھر کے خیالات نہیں آتے یا بہت کم آتے ہیں. زیادہ تر وقت واقعی اللہ اللہ کی آواز سننے میں اور اللہ کی یاد کرنے میں گزرتا ہے. اس لیے میں نے بتا دیا کہ آپ کو شروع شروع میں اگر نیند آئے یا خیالات آئے تو اسے گھبرائیں نہیں، بالکل مت گھبرائیں. کچھ مدت کے بعد انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی، بشرطے کہ محنت جاری رکھیں بلا ناغا. دوسرا معمول یہ ہے کہ روزانہ ایک بارہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، اور جب قرآن لے کر بیٹھیں تو اللہ سے یہ ضرور مانگیں کہ اللہ اللہ حق تو یہ تھا کہ آپ مجھے منع کر دیتے کہ تو اپنی گندی زبان سے میرے کلام کو نہیں پڑھ سکتا، تو اس لائق نہیں ہے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے الٹا یہ کہا کہ جتنا تم میرے پاک کلام کو پڑھو گے اتنا اس کی پاکی کی برکت سے تمہارا دل اور تمہاری زبان پاک صاف ہوگی. اس لیے اللہ میں اسی لیے بیٹھا ہوں ہمت کر کے آپ کا کلام پڑھنے کے لیے، تاکہ اس کی پاکی کی برکت سے میرا دل پاک ہو جائے. یہ نیت ضرور کیجئے، یہ دعا مانگ لیجئے شروع میں، پھر تلاوت کیجئے. تیسرا معمول ہے درود شریف کا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ والا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ والا درود شریف پڑھنا ہے. کم سے کم ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، 100 بار صبح اور 100 بار شام. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جب تسبیح شروع کرنے بیٹھیں درود شریف کی، تو پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ کتنے احسانات ہیں، کتنا عظیم مقام ہے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ میں غریب گنہگار امتی ان کے احسانوں کے بدلے میں ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکتا ہوں. اللہ اللہ درود شریف پہ ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں مجھ غریب گنہگار امتی کی طرف سے میرے محسن اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجوا دیجئے. پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ خوش آمد کریں، یہ دعا مانگیں، اور اس کے بعد محبت اور شرمندگی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ درود شریف پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے پڑھیں، تاکہ جب آپ اس طرح درود پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ پھر آپ کو وہاں سے کیا فیض ملنا شروع ہوگا، کیا قلب کی کیفیت بنے گی اس طرح درود شریف پڑھنے سے، آپ خود تجربہ کریں گے. چوتھا معمول ہے استغفار کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے یہ استغفار کی تسبیح، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام پڑھیں اور اس کی تسبیح شروع کرنے سے پہلے اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ دنیا کا سب سے خطا کار بندہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہے، اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے، اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے۔ معافی، کیونکہ مقصد تسبیح پڑھنا نہیں ہے، مقصد معافی مانگنا ہے، اس لیے معافی مانگنے کی قلبی کیفیت بنا کر پھر استغفار کی تسبیح پڑھنے سے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ یہ چند معمولات ہیں، روزانہ صبح اور شام ان کی پابندی کریں گے تو دل کو ایک غذا ملے گی اور انشاءاللہ گناہوں کا چھوٹنا اور گناہوں کا چھوڑنا اور نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے جس بندے کو گواہ بنا کر توبہ کی ہے، آپ مہینے، دو مہینے، تین مہینے میں کسی طرح اپنا حال اس تک پہنچائیں، خط لکھیں، ای میل کریں، کسی طرح اپنا حال اس تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ سال میں ایک دو مرتبہ وہیں آ کر جہاں الحمدللہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کے بہت سے بندوں کو نفع ہوتا ہے، وہاں آئیں، ایک دو دن گزاریں اور اپنے حال سے مطلع کریں تاکہ کوئی اور مشورہ اس حال کے مطابق دینا ضروری معلوم ہو تو آپ کو دیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، ہم سب کی ملاقات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ ربنا، آپ دعا کریں، سب میری بالکل ہمت میرے ساتھ عجیب حالت ہو رہی ہے۔
اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصلي على محمد كما انت اهل، صلي على محمد كما انت اهل، صلي على محمد كما انت اهل، وافعل بنا كما انت اهل، اللهم افعل بنا كما انت اهل، اللهم افعل بنا كما انت اهل، يا الله فانك اهل التقوى واهل المغفره، اللهم فانك اهل التقوى واهل المغفره، اللهم يا حي يا قيوم، ان لك عبيدا كثيرا سوانا، ولكن والله ليس لنا مولى سواك، ليس لنا مولى سواك، فقم بنا رؤوف الرحيم، يا خير المعطين، يا كنز الفقراء، يا منجي الغرقاء، يا كاشف المكروب، من ذو لبك كل حاجة، إنك خلاق عظيم، إنك فعال لما يريد، اللهم يا الله إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمورنا، لا يخفى عليك شيء من أمورنا، ونحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا، نسألك مسألة المساكين، ونبتلي إليك ابتلاء المزلمين الذليلين، يا الله، ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ جس حال میں بھی ہیں لیکن ربا ہیں تیرے ہی بندے، یا اللہ گنہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، سیاہ کار ضرور ہیں، لیکن واللہ اس سب کے باوجود تیرے چاہنے سے تیری ذات کے ساتھ محبت ہے، تیری صفات کے ساتھ محبت ہے، تیرے ایک ایک نام کے ساتھ محبت ہے، واللہ تیری ایک ایک ادا کے ساتھ محبت ہے، یا اللہ تیرے دین کے ساتھ محبت ہے، تیرے کلام کے ساتھ محبت ہے، تیرے چاہنے والوں سے محبت ہے، تیرے نام لیواؤں کے ساتھ محبت ہے، تیرے چہیتوں کے ساتھ محبت ہے، میرے اللہ یہ محبت واللہ آپ کی عطا کردہ ہے، آپ کی عطا کردہ ہے، آپ کی عطا کردہ ہے، پروردگار عالم یہ محبتیں ہمیشہ بڑھتی رہیں، یا اللہ ہمیشہ بڑھتی رہیں، ہمیشہ بڑھتی رہیں، اے ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں جاننے والی اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا، اور یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی صالح بنا، ہمارے ظاہر کو بھی صالح بنا، ہمارے ظاہر کو بھی صالح بنا، پروردگار عالم تیرے یہ بندے یا اللہ مختلف جگہوں سے آ کر یا اللہ اس جنگل میں میرے اللہ اپنے ہاتھوں کو امید کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے یہ ہاتھ میرے اللہ خالی نہ لوٹے، یا اللہ خالی نہ لوٹے میرے اللہ، خالی نہ لوٹے یا اللہ، خالی نہ لوٹے یا اللہ، مغفرت فرما دے یا اللہ، رحمت کی نظر ڈال دے یا اللہ، واللہ تیری ایک نگاہ کرم واللہ سب کے لیے کافی، سب کے لیے کافی واللہ، سب کے لیے کافی واللہ، سب کے لیے کافی، تاہے اللہ اپنی ایک نگاہ کرم فرما دے، اپنی ایک نظر رحمت فرما دے میرے اللہ، میرے اللہ ہم ہر حال میں تیرے سامنے ہوتے ہیں، میرے اللہ اس حال کا استظہار دے دے، اس حال کا استظہار دے دے، یا اللہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو یا اللہ تیرے سامنے سمجھنے والے بن جائیں، اور تیرے سامنے محسوس یا اللہ تیرے سامنے ہونے کو ہم محسوس کرنے والے بن جائیں، میرے عظیم اللہ آپ کا خود ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اپنے بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، میرے اللہ اس قرب کو ہمیں محسوس کرنے والا بنا دے، اس قرب کو محسوس کرنے والا بنا دے، اس قرب کو محسوس کرنے والا بنا دے، میرے عظیم اللہ، میرے عظیم اللہ، میرے عظیم اللہ، تیرے جو نیک بندے صالح بندے یا اللہ آپ کی توفیق سے، آپ کے چاہنے سے، آپ کے ارادے سے یا اللہ ہم مجرموں گنہگاروں کے پاس یا اللہ ہماری صلاحیت نہ ہونے کے باوجود بار بار تشریف فرما ہو کر ہم پر کرم فرماتے ہیں، میرے عظیم اللہ اپنے اس صالح ترین بندے کی آمد کو ہم سب کے لیے یا اللہ اپنے مضبوط تعلق کا ذریعہ بنا، اپنے مضبوط تعلق کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اپنی معرفت خشیت کا ذریعہ بنا، میرے اللہ اتنے دنوں سے ہم سب نے یا اللہ تیری توفیق سے آپ کے اس صالح بندے سے بہت کچھ سنا، لیکن ربا اب سننے پر عمل کی توفیق دے دے، سننے پر عمل کی توفیق دے دے، سننے پر عمل کی توفیق دے دے، پروردگار عالم جہاں جہاں تیرے بندے یا اللہ، تیرے وہ بندے یا اللہ جن کے قلوب تیری محبت سے معمور ہیں یا اللہ، تیری محبت کے پیغام کو بانٹتے ہیں، میرے اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ دے دے، ہمیں بھی اس میں سے حصہ دے دے، ہمیں بھی اس میں سے حصہ دے دے، پروردگار عالم اپنے ان صالح بندوں کی عمر میں برکت دے، صحت میں برکت دے یا اللہ، علم میں برکت دے، عمل میں برکت دے یا اللہ، اخلاص میں برکت دے یا اللہ، ان کا جو فیض و فیوز و برکات یا اللہ تیرے بندوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، میرے اللہ وہ فیوز و برکات یا اللہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہیں، ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہیں، ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہیں، میرے عظیم اللہ تیرے بہت سارے بندوں نے، تیری بہت ساری بندیوں نے یا اللہ مختلف قسم کی دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا ہے، میرے عظیم اللہ ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا کر دے، ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور کر دے، میرے عظیم اللہ، میرے عظیم اللہ، میرے عظیم اللہ، اس ادارے کے اندر یا اللہ جہاں تیری توفیق سے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ اپنی عظیم قدرت کے صدقے اسے قبول فرما، اسے قبول فرما، اسے قبول فرما، میرے اللہ میرے اللہ جی چاہتا ہے یا اللہ یہ جیتے جی یا اللہ, جیتے جی یا اللہ, جیتے جی یا اللہ, یا اللہ وہاں وہ سب کچھ دیکھنے میرے اللہ, یا اللہ جس کی تمنائیں ہیں, یا اللہ جس کی تمنائیں ہیں, جس کی آرزوئیں ہیں, میرے اللہ دکھا دے, میرے اللہ دکھا دے, میرے اللہ دکھا دے, میرے اللہ یہ تیرا کس قدر کرم ہے, فضل ہے, احسان ہے, تو انہیں اپنے بندوں کے سامنے پردہ پوشی کا معاملہ فرما کر یا اللہ ایک دوسرے کے سامنے آنے کے لائق بنا دیا ہے. میرے اللہ تیری یہ پردہ پوشی کا معاملہ یہاں بھی قائم رہے, میرے اللہ وہاں بھی قائم رہے, یہاں بھی قائم رہے, وہاں بھی قائم رہے, یا اللہ یا اللہ, جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں میرے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں, یا اللہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندہ رہیں, تیری محبت و معرفت کے ساتھ زندہ رہیں, تیری خشیت و عظمت کے ساتھ زندہ رہیں. پروردگار عالم جب بھی آپ بلائیں میرے اللہ اس حال میں بلا لیجئے, یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں, آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں, اور آپ کے بندو بندیوں کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو, یا اللہ اس حال میں بلایا جائے اور یوں کہہ کر بلایا جائے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وما ذلک علی اللہ بعزیز. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ عدد خلقک وزینۃ عرشک ورضا نفسک ومداد کلماتک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سلام المرسلین. الحمدللہ.